سورۃ التوبہ کی آیت نمبر ہے جی 28. آیت نمبر 28، اس کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آج پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن الله عليم حكيم. صدق الله العظيم. اللہ جل شانہ نے سورۃ التوبہ کی ابتدا کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ اب مشرکین کے لیے دستبرداری کا اعلان ہے، جن سے ہمارا معاہدہ نہیں تھا وہ بھی سن لیں، اور جن سے ہمارا کوئی امن کا معاہدہ تھا لیکن کوئی متعین مدت نہیں تھی وہ بھی سن لیں، اور جنہوں نے معاہدے کے بعد اپنے عہد کو توڑا وہ بھی سن لیں کہ 4 مہینے تک اجازت ہے، گھوم پھر لو، لیکن 4 مہینے کے بعد سب کو حدود حرم سے نکلنا پڑے گا، کیونکہ اللہ جل شانہ نے مکہ کو اب ہمیشہ کے لیے مرکز اسلام کے طور پر قبول کر لیا ہے، اور مرکز کے اندر مخالفین کا رہنا خلف اشعار کے بغیر نہیں ہو سکتا، لہذا تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا. پھر فرمایا تھا کہ ہاں اگر کسی سے معاہدہ ہے اور متعین مدت تک معاہدہ ہے اور انہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی ہے، بالکل صحیح رہے ہیں، تو اسلام کا مزاج یہی ہے کہ ان سے ان کے معاہدے کی تکمیل کی جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، بنو زمرہ اور بنو مدلج دو قبائل ایسے تھے جنہوں نے اب تک معاہدے کی پابندی کی تھی، تو حکم ہوا کہ ان کے معاہدے کی تکمیل کر لو. یہ اعلانات حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں 300 افراد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا سن 9 ہجری کے اندر کہ جاؤ عمرہ کر کے آ جاؤ اور عرفات کے میدان میں یہ اعلان کر دینا کہ 4 مہینے کی اجازت ہے، بس اپنا بوریا بستر یہاں سے گول کر لو. چنانچہ اعلان بھی ہو گیا. کچھ لوگ تو ایسا تھے جن کے معاہدے کی پابندی کا اللہ نے حکم دیا تھا، اب موقع آیا سن 9 ہجری کے بعد، اس اعلان کے بعد سن 10 ہجری کے اختتام کے موقع پر، کہ ان کے معاہدے کی مدت بھی مکمل ہو رہی تھی، تو اب اسی حکم کی تکمیل کے لیے اللہ نے یہ آیت اتاری کہ بس اعلان جو تھا وہ پورا ہوا، اور جن سے ہمارا معاہدہ تھا جنہوں نے غداری نہیں کی، جنہوں نے وفا کیا تھا، ہم نے بھی ان سے وفا کر لی، ان کی مدت بھی پوری ہو گئی، لہذا اب دوبارہ سن لو، یہ مشرکین نجس ہیں، گند ہیں، پلید ہیں، اب یہ مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے. تو گویا کہ آج کی آیت جو ہے وہ اسی ضابطے پیچھے جو گزرا ہے، انخلا یا دستبرداری کا جو ضابطہ گزرا ہے اس کی تکمیل کے طور پر اللہ نے اتاری ہے. اور یہ آیت جو اتری ہے یہ سن 10 ہجری کے بالکل اوائل کے اندر اتری ہے، حجۃ الوداع سے کچھ پہلے، کہ فرمایا کہ اب وہ بھی مدت پوری ہو گئی جن کو رعایت ملی تھی، تو اب دوبارہ سن لو کہ اب عمومی طور پر اعلان کیا جاتا ہے کہ چونکہ مشرکین گند ہیں، پلید ہیں، لہذا اب مسجد حرام اور حدود حرم کے قریب نہیں آئیں گے، ان کو نکال دو، ختم ہو گیا معاملہ. جب یہ آیت اتری ہے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی سی تشویش ہوئی کہ اگر ان کو حدود حرم سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا تو ہمارے تجارتی قافلے جو آیا کرتے تھے, جس پر ہماری معیشت کا مدار و مدار تھا, تجارتی منڈی تھی, دور دور سے لوگ آتے اپنا سامان بیچتے تھے, اب جب ان کو نکال دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری معیشت کمزور ہو جائے اور پریشانی ہو جائے, کیونکہ ظاہر ہے وہ نہیں آئیں گے تو ان کا سامان بھی نہیں آئے گا. عربوں کے نزدیک یہی تھا کہ حرم میں لوگ ذل مجاز اور عکاظ نامی بڑے بڑے میلے لگا کرتے تھے, جس کو آپ آج کل کی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ لگتی تھی باقاعدہ, اور دور دراز سے لوگ اپنا سامان بیچنے آتے تھے. جب یہ حکم آ گیا تو تشویش ہوئی کچھ کہ پھر کاروبار کیسے چلے گا, معیشت کیسے مضبوط ہوگی جب ان پر پابندی لگ گئی. تو آج کی آیت میں فرمایا کہ سنو, اگر تمہیں خوف ہے نا مفلسی کا, تو عنقریب اللہ تمہیں غنی کر دیں گے. اللہ پر توکل رکھو, بھروسہ رکھو, اپنے فضل سے اللہ تمہیں غنی کر دیں گے. لہذا یہ جو حکم ہے بس اس کو نافذ کر دو. چنانچہ ایسا ہی ہوا, نافذ کر دیا گیا یہ حکم. بعد میں اللہ میاں نے ایسا غنا دیا اور ایسی مالداری دی سبحان اللہ, کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خود ہی حدیث آ رہی ان کی, ایک مرتبہ انہوں نے کسی صوبے کے گورنر تھے تو ناک صاف کیا, انہوں نے ٹشو پیپر کپڑے والا جو تھا اس میں کاٹن کا کپڑا تھا, کہنے لگے واہ واہ, خود ہی کہہ رہے واہ واہ ابو ہریرہ, آج تیری یہ شان ہے کہ تو اس ٹشو پیپر کتان کے کپڑے کے اندر ناک صاف کر رہا ہے. وہ دن بھی یاد رکھنا جب بھوک کی وجہ سے تو پڑا رہتا تھا اور بھوک کی وجہ سے غشی ہوا کرتی تھی, لوگ سمجھتے تھے کہ مرغی کا دورہ پڑا ہوا ہے, لوگ آ کر کے الٹی سیدھی چیزیں تمہیں سنگھایا کرتے تھے. اللہ نے ایسا غنی کیا, ایسا غنی کیا, بہت محنت. تو فرمایا کہ بس خوف نہ کرنا اس کا, یہ حکم نافذ ہو گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے جو چند باتیں ارشاد فرمائی تھیں, اس میں ایک بات یہ بھی تھی, اخرج الیہود والنصاریٰ من جزیرۃ العرب, کہ یہاں تو اللہ میاں نے مسجد حرام اور حدود حرم کی بات کی تھی کہ یہاں سے سب کو نکال دو, آئندہ یہ نہیں آئیں گے, یہ گند ہے, پلید ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے کچھ پہلے, چند ایک روز پہلے, بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی وصیت ہے تو یہی وصیت ہے, اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھو میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. اور دوسری بات یہی تھی, جزیرۃ العرب سے ان مشکین کو, یہود و نصارہ کو نکال دو. چنانچہ اس حکم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وسعت ہوئی اور ان کو نکالا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد فوری طور پر تو پورے جزیرۃ العرب سے نہیں نکالا گیا, کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور جو آیا ہے بڑا ہنگامہ خیز تھا, بہت ہی, اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ذات ہی تھی جس نے سنبھال لیا, ورنہ ایسے ایسے فتنے اٹھے, فتنے انکار کے فتنے, اور وہ زکوٰۃ کے منکرین اور بغاوتیں ہوئی ہیں. آپ نے اتنی سختی سے, بہت سختی سے ان سارے فتنوں کو کچل دیا ہے, بہت سختی. ایک مرتبہ کوئی بات ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ امیر المومنین کیسے آپ کریں گے, تو کلمہ پڑھتے ہیں. فرمایا کہ عمر تو بھول گیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور زمانے جاہلیت تھا تو بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا, بڑا بہادر تھا, اب تجھے کیا ہو گیا, تیری ہمت کیوں جواب دے رہی. فرمایا قسم خدا, قسم کھا کے فرمایا, اللہ کی قسم, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کوئی قبیلہ کوئی بکری کا بچہ دیتا تھا آج انکار کرے گا تو میں اس سے جہاد کروں گا. چنانچہ ایسا ہی ہے, فتنوں کو فروغ کیا اور یہ انہیں کی شان تھی. پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکاری اور گورنمنٹ کے جو قوانین ہوتے ہیں, احکام ہوتے ہیں, ان میں صاف سب حکم دے دیا تھا کہ جزیرۃ العرب سے ان کو, جزیرۃ العرب کو ان سے پاک کر دیا جائے. چنانچہ پورے جزیرۃ العرب سے سارے یہود و نصارہ, یہاں تک کہ خیبر کے یہودی بھی اور دوسرے مشرکین سب نکال دیے گئے تھے. تو اس آیت کا تعلق جو ہے وہ سمجھے کہ سورۃ البرات کے ابتدا کے اندر جو آیات اتری تھیں اس کی تکمیل ہے. چنانچہ ترجمہ دیکھیں, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انما المشرکون نجس, بے شک مشرک لوگ
پلید ہیں، گندے ہیں، نجس ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام، سو اب وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، بعد عامہم ہذا، اس سال کے بعد، یعنی سن 10 ہجری کے بعد بس ختم ہو گیا معاملہ۔ اور پھر فرما بھائی خفتم عائلتن، اور اگر تم خوف کھاتے ہو، ڈرتے ہو، فقر و فاقہ کا، مفلسی کا، کہ کاروبار بند ہو جائے گا، کیسے ہوگا، تو فسوف یغنیکم اللہ من فضلی، امید ہے کہ اللہ تم کو اپنے فضل سے غنی کر دیں، اللہ تمہیں مال دے دیں، مالدار بنا دیں، انشاء اگر چاہیں۔ فرمایا ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ جاننے والے ہیں مستقبل کے حالات کو بھی، اور حکمت والے ہیں کہ ہر حکم کے اندر حکمت کے تحت احکام ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ جو آیت گزری ہے، فرمایا ان المشرکون نجسن، کہ بے شک مشرق لوگ جو ہے پلید ہیں، تو علماء کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہوا، ائمہ کے اندر، کہ اس گند سے کیا مراد ہے، کفر و شرک کی گندگی مراد ہے یا ظاہری گندگی مراد ہے؟ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کفر و شرک کی گندگی مراد ہے، کیونکہ مقبل آیات کو سامنے دیکھا جائے، ورنہ ظاہری گندگی والا مسجد میں نہ جائے تو وہ پھر کافروں کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ وہ کہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی حائضہ عورت کے لیے میں مسجد میں آنا حلال نہیں سمجھتا، کسی جنبی کے لیے حلال نہیں کرتا، وہ تو مسلمانوں کے لیے ہے، ظاہری گندگی والا مسلمان، چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ اگر کوئی گندگی لے کر مسجد میں آتا ہے اس کو روکا جائے گا، وہ تو مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں جو فرمایا کہ وہ یہ پلید ہیں، اس پلید سے مراد کفر و شرک کی گندگی کی وجہ سے یہ پلید ہیں، لہذا آئندہ مرکز اسلام کے اندر یا مسجد حرام کے اندر ان کا داخلہ جو ہوگا وہ ممنوع ہوگا۔ ہاں مسلمان ہو جائے پھر آئیں، ذہن نصیب ان کا استقبال کریں گے۔ اور اس کے لیے بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، دیکھو اس حکم کے اترنے کے بعد بنو ثقیف کا آیا ہے قافلہ وفد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بالکل مسجد کے اندر ٹھہرایا ہے، ان سے گفتگو کی ہے۔ معلوم کہ یہ جو عمومی حکم جو ہے، عمومی حکم، یہ کفر اور شرک کی گندگی کے لیے ہے، ظاہری گندگی کے لیے نہیں ہے۔ ظاہری گندگی اگر ہو تو اس کا لیے تو مسلمان بھی مکلف ہے کہ وہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل شان سے دعا ہے کہ اللہ میاں نے جو اسلام کی شوکت اور عظمت کے احکام دیے ہیں، اللہ جس پرفتن دور کے اندر ان احکام کا نفاذ اللہ پاک ہر مائن کے اندر نصیب فرمائے، اور اللہ اسلام کو عظمت نصیب فرمائے، اسلام کو شوکت نصیب فرمائے، اسلام کو معاشی اعتبار سے بھی مسلمانوں کو اللہ مضبوط فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔